उन सूरह यासीन जिसको कहा जाता है कि ये पुराने करीम का दिल है, सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी ख्वाहिश है कि सूरह यासीन मेरी हर उम्मती के सीने में हो, यानी हर उम्मती मेरा हर उम्मती इसको याद कर ले। वजह उसकी यह है कि इसके फजाइल बहुत हैं, बड़ी कारामत सूरत है। हर मुश्किल में रास्ता भूल जाए सूरह यासीन पढ़ ले, भूख प्यास की हालत हो, खाना ना हो, सूरह यासीन पढ़ ले, भूख प्यास दूर हो जाए। किसी औरत के यहाँ बच्चा विलादत मुतवक्के हो तो उसको करीब हो विलादत, उसके उस वहाँ बैठकर पढ़ने से उसकी विलादत में आसानी हो जाए। पता नहीं क्या क्या इसके फजाइल हैं। और शुरू दिन में अगर इसको पढ़ लिया जाए तो सारे हवाइज अल्लाह ताला पूरी फरमा दें, सारे दिन की हवाइज जरूरतों के लिए अल्लाह काफी हो जाए। तो ये बड़े इसके फजाइल हैं। इसलिए फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि मैं चाहता हूँ कि मेरे हर उम्मती के दिल में हो सूरह यासीन। और ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर हम एक महीने तक इसको नागरा पढ़ते रहें बाकायदगी के साथ, एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना इसको नागरा पढ़ते रहिए, बाकायदगी के साथ पढ़ते रहिए, फिर आप थोड़ा थोड़ा पांच लाइनें छह लाइनें याद करते रहें, याद हो जाएगी। क्योंकि आपकी ज़बान पर वो आदि हो चुकी है इसके पढ़ने की ज़बान, लिहाजा अब याद करने में मुश्किल नहीं होगी। हमारे दादा शेख हज़रत मौलाना शाह राहुल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो 85 साल के भी एक साहिब को हाफिज़ कुरान बना दिया था। हज़रत का एक तरीका था, वो तरीका हज़रत ने सिखाया हुआ था सबको कि एक आयत रोज़ाना याद करो, एक आयत कुरान करीम, और उसी आयत को बस चलते फिरते पढ़ते रहो, उठते बैठते चलते फिरते सारा दिन उसको पढ़ते रहो। अब आप बताइए अगर एक आदमी एक ही आयत को सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते कहीं आते जाते पढ़ता रहे, काम में मसरूफ हो पढ़ता रहे, तो वो आयत कितनी असर हो जाएगी। इस तरीके से कुछ ज़्यादा कुछ अरसा तो लगता है, लेकिन पुख्ता उम्र वालों के लिए ये तरीका हज़रत ने निकाला था जो पुख्ता उम्र के हो चुके हों। तो किसी ने कहा है कि जो बचपन का हाफ़िज़ा होता है वो नक्श फ़िल हज़र होता है, बचपन का जो हाफ़िज़ा हो वो पत्थर पर नक्श की तरह होता है कि बिल्कुल मजबूत चीज़। और फिर मैंने इस पर इजाफा किया है कि बड़े उम्र का जो हाफ़िज़ा होता है वो नक्श फ़िल मा होता है, यानी पानी पर जो नक्श हो वो क्या होता है। तो इसलिए बड़ी उम्र वालों के लिए ये तरीका हज़रत ने बेहतरीन तरीका निकाला था, एक आयत पढ़ लें रोजाना, एक आयत सबक लें और उसको सारा दिन खूब पढ़ते रहें, खूब पढ़ते रहें, बस वो आयत अजबर हो जाएगी। इस तरीके से यानी और बहुत सा हिस्सा तो लोगों को याद ही होता है, उसको तो याद, वो तो है ही पहले से याद, जो याद नहीं है उसके लिए ये तरीका है। तो हज़रत के इस तरीके पर 80 साल के, 81 साल, 82, 83, 85 साल के एक साहब ने भी कुरान करीम मिस कर लिया, और शायद इससे भी ज़्यादा किसी साहब ने किया हो, इससे ज़्यादा उम्र वाले ने हो सकता है किया हो। तो हज़रत का ये तरीका इंतहाई मुफीद है। बड़े बड़े लोगों को हज़रत ने जो रिटायर हो चुके थे, रिटायर मगर उनको कारामत बना दिया, दुनिया के काम से रिटायर हो चुके थे तो, और यहाँ कारामत बना दिया हज़रत मौलाना शाह साहब रहमतुल्लाह। ये दीन का मामला अजीब है, दुनिया में जो कहा जाता है आप 60 साल के हो गए तो बस आप रिटायर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि अब आप हमारे काम के नहीं हैं, आप नाकारा हो चुके हैं, घर जाइए, यही मतलब होता है। इसकी हकीकत तो यही है और क्या है। और यहाँ पर दीन का मामला अलग है, जो जितना ज़्यादा बूढ़ा होता जाए वो और ज़्यादा कारामद और ज़्यादा मुफीद बनता चला जाता है, उसकी नूरानियत उसकी इफादियत बढ़ती चली जाती है। जो जितना मुअम्मर हो उतना ही ज़्यादा बुजुर्ग समझा जाता है। दीन का मामला अलग है, ये दुनिया का मामला है, वो दीन का मामला है, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए बस याद ठान लें इस बात को, پہلے جان لیں, حضرت والا فرماتے تھے پہلے جان لیں پھر مان لیں پھر ٹھان لیں. جان لیا آپ نے کہ سورہ یاسین انتہائی مفید اور انتہائی بابرکت فضائل والی سورت ہے, اب جان کے اس کو مانیے اور پھر ٹھان لیجئے کہ ہم اس کو یاد کریں گے. اور طریقہ یہی ہے کہ اس کو پہلے ناظرہ پڑھتے رہیں کچھ عرصے تک, پھر یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس میں, اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ تعالیٰ کو ہمدردی بہت پسند ہے, بہت پسند ہے مخلوق کی ہمدردی, خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو, تین حواریین کو بھیجا, پہلے دو کو بھیجا اس کے بعد ایک کو اور بھیجا ایک بستی کی طرف دعوت اور تبلیغ کے لیے. فاسدنا بثالث, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ گویا ہم نے بھیجا, کیونکہ اللہ کے کام کے لیے تو جا رہے تھے, اللہ کے دین کے کام کے لیے, تو گویا اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا ان کو, گویا اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے. تو یہ دعوت کی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کرنا, یہ گویا ایسا ہے جیسے وہ کوئی اگر جاتا ہے کسی کے پاس تو گویا اس وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے, وہ ایسا ہے. اور ایک روایت کے مطابق تین جو انبیاء تھے, رسول تھے جن کو, انبیاء علیہ السلام تھے جن کو بھیجا گیا تھا, پہلے دو کو بھیجا گیا ایک بستی کی طرف اور پھر ایک تیسرے نبی کو بھی مبعوث کیا گیا, بھیجا گیا. یہ ایک دوسری روایت ہے, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجہ یہی ہے. تو وہ وہاں پر جا کر انہوں نے وہ بت پرستی سے ان کو باز رہنے کی تلقین کرتے رہے لیکن وہ باز نہیں آئے. تو شہر کے کنارے سے ایک شخص آیا, وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين, تو ایک شخص شہر کے کنارے سے, جو کنارے پہ رہتا تھا وہاں سے آیا دوڑتا ہوا کہ ارے اے لوگوں, یہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ان کی اتباع کرو, ان کی بات ماننا, اتبعوا, اتباع کرو ایسے لوگوں کی, من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, یہ تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے, تم سے کوئی بدلہ مانگ رہے کہ ہمیں پیسے دو, یہ جو تبلیغ ہم کر رہے ہیں اس کے پیسے دو, اس یہ کچھ بدلہ بھی نہیں مانگ رہے اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں, ہدایت یافتہ بھی ہیں, کوئی غلط بات تھوڑی سکھا رہے ہیں تمہیں, ہدایت یافتہ ہیں لہٰذا صحیح بات کی تعلیم کر رہے ہیں. اور اس نے اپنے تو اپنی ترغیب کے لیے کہا, لوگوں کی ترغیب کے لیے اپنا ایمان ظاہر کیا, وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, میں کیوں عبادت نہ کروں ایسی ذات کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ اس نے گویا وہ ترغیب دی, مگر انہوں نے اس کی بات کو ماننے کے بجائے اس کو قتل کر ڈالا, حبیب نجار اس کا نام تھا, اس کو قتل کر ڈالا. جیسے ہی یہ قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ, تو جنت میں, کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. تو اس وقت اس شخص نے یہ کہا, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا جن کو میں ترغیب دے رہا تھا ایمان لانے کی, ان کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ آپ نے مجھے کیسا انعام دیا ہے, وجعلنی من المکرمین, کہ آپ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے اکرام والوں میں سے بنا دیا, کہ جن کا اللہ نے اکرام فرمایا ان میں سے بنا دیا. تو یہ جو خیر خواہی ہے یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے. قیمتی کی خیر خواہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا ہے, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون, حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو ایک چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے, ان کو پتہ بھی نہ چلے. ان کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ زمین, گھوڑوں پر سوار ایک لشکر جا رہا, ان کو کیسے پتہ چلے گا چیونٹیاں جا رہی ہیں. لہٰذا اس نے خیر خواہی کے طور پر یہ بات کہی, اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو قرآن میں نقل فرمائی. یہ خیرخواہی تھی, چیونٹیوں کی خیرخواہی تھی, وہ بھی اللہ نے نقل فرما دی. کہ جائے کہ انسانوں کی خیرخواہی ہوگی, وہ اللہ کو کتنی پسند ہوگی. اور سب سے بڑی خیرخواہی یہی ہے کہ آدمی اللہ کا ہو جائے, اللہ والا ہو جائے. یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے. دنیا کی خیرخواہی اگر کسی جائز حلال کام کے لیے ہو وہ بھی ٹھیک ہے, اس پر بھی اجر ہے, لیکن دین کی خیرخواہی سب سے بڑی خیرخواہی ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جنہوں نے اجتماعی توبہ کی تھی اور آیا ہوا عذاب ان کے اوپر سے ٹل گیا تھا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. واقعی ہم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ قرآن میں ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ. توبہ تو کرو. انہوں نے بہت سمجھایا اپنی قوم کو, وہ باز نہیں آئے, تو یہ سمجھ گئے کہ ان پر بھی اب عذاب آنے والا ہے, لہذا بستی سے نکل گئے, وہاں سے روانہ ہو گئے دریا کی طرف. دریا پہنچے, دریا کے پاس اجتہادی غلطی یہ ہوئی, اجتہادی غلطی یعنی نافرمانی کا ذرہ برابر ارادہ نہیں تھا, ایک اجتہادی غلطی ہو گئی, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑا. جب 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 اللہ کا عذاب آتا ہے کسی بستی پر تو وہاں کوئی نبی موجود ہو, اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ, عذاب آنے والا ہے, اس حکم کا انتظار نہیں کیا اور روانہ ہو گئے دریا کی طرف. یہ اجتہادی غلطی تھی. تو وہاں جب پہنچے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے, جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی رک گئی. کوئی وجہ نہیں کہ ہوا مخالف ہو یا کوئی اور بات ہو, کوئی وجہ بھی نہیں. وہ سب حیران ہے کہ کیا مسئلہ ہے, کشتی رک کیوں گئی, چل کیوں نہیں رہی. اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کوئی غلام اپنے مالک آقا سے بھاگ کر آیا ہوا ہو, اگر وہ کشتی میں بیٹھ جائے تو اس کے بیٹھنے سے کشتی نہیں چلتی. تو اس کے مالک نے اعلان کیا کشتی کے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کوئی غلام کشتی میں ایسا موجود ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آیا اسے, لہذا قرعہ ڈالا گیا. تین مرتبہ قرعہ ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام برآمد ہوا. لہذا خود ہی حضرت یونس علیہ السلام دیکھ چکے تھے پہلے ہی دریا میں ایک مچھلی منہ کھولے کھڑی ہے, موجود ہے. انہوں نے دریا میں چھلانگ لگائی, اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. اور یہ وحی نازل کی گئی کہ یہ بطور امانت کے ہے, یہ غذا کے طور پر نہیں ہے. لہذا مچھلی کے پیٹ, بعض روایات کے مطابق 3 دن 7 دن یہاں تک کہ 40 دن کی بھی روایت کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. فالتقمہ الحوت وهو مليم, ان کو لقمہ بنا لیا مچھلی نے, درا حالے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے, ہائے میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم کا انتظار نہیں کیا, ہائے میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا. اور نبی کا کوئی شیخ نہیں ہوتا, نبی کی براہ راست تربیت اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں. تو دیکھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے. بڑے کے بغیر, بڑوں سے مشورہ کیے بغیر, بس شیخ کے مشورے کے بغیر چلے جا رہے ہیں جو کام, وہ جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے, شیطان. یہ بزرگوں نے اگر نہ فرمایا ہوتا تو میں نقل بھی نہ کرتا. اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. شرعی پردہ کوئی بات نہیں, چہرے پہ داڑھی ہے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں, دل میں گندے خیالات پکا رہے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم کے انتظار کیے بغیر جو روانہ ہوئے, یہ ذرا سی بات ناگوار گزری اللہ تعالیٰ کی, تنبیہ ہو گئی. مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر فَنَبَذْنَاهُ فِي الْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے چٹیل میدان میں ریگستان میں ان کو اگلوا دیا مچھلی سے, اس نے اگل دیا. اور پھر وہاں اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ دھوپ بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی, مچھلی کا بیٹھنا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا, دھوپ بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہے وہاں تپش تھی, اس کی وجہ سے حساسیت بڑھ گئی جلد کی. تو وہ فام بتنا علیہ شجر یقین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر کدو کا درخت اگا دیا فوراً فوری طور پر جس نے ان کے اوپر سایہ کیا. اور حکما نے یہ بھی لکھا ہے, تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ کدو کا جو درخت ہوتا ہے اس کے پتے وغیرہ جہاں ہوں وہاں پر مکھی نہیں آتی, تو مکھی سے بھی اس طرح حفاظت ہو گئی مکھیوں وغیرہ سے. اور ایک بکری کو حکم دیا کہ تم جا کر دودھ پلایا کر, تو وہ اس کا دودھ پیا کرتے تھے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنا یہ حمل کے مشابہ ہے ماں کے, اور پھر یہ مچھلی کا اگل دینا یہ ایک دوسری پیدائش کے مشابہ ہے. اور جب آدمی پیدا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, تو وہ گناہ نہیں ہوتا, اس کے سر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا, وہ بے گناہ ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پاک صاف فرما کر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. فلولا انہ کان من المسبحین, اگر وہ تسبیح نہ کرتے ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. اور تسبیح کیا تھی جو دوسری جگہ نقل فرمائی سورہ انبیاء میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, فاستجبنا. جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی اور یہ تسبیح ان کو سکھائی گئی, جب وہ مچھلی نیچے تہ میں پہنچی تو وہاں کی کنکریوں سے یہ آواز آئی, اس تسبیح کی آواز آ رہی تھی. تو گویا اس تسبیح کو سکھایا گیا, یہ تسبیح پڑھی حضرت یونس علیہ السلام نے, تو فاستجبنا لہ, بس فوراً ہم نے ان کی دعا کو, ان کی فریاد کو سن لیا. ونجیناہ من الغم, اور ان کو تکلیف سے ہم نے نجات دی. وکذلک ننجی المؤمنین, اور ہم مومنین کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر عبداللہی صاحب فرماتے تھے کس طرح اللہ جو یہ فرما رہے کہ ہم مومنین کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں, تو کیا ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا پھر لا الہ الا انت سبحانک پڑھے گا پھر اس کو نجات ملے گی؟ نہیں, فرمایا جس مصیبت کے پیٹ میں موجود ہو, جس مشکل کے پیٹ میں وہ موجود ہو اور جس تکلیف کے پیٹ میں موجود ہو, بس اس میں پڑے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ اس کو نجات دیں گے. یا اگر نجات نہ بھی دیں تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے لیے باعث اجر بنائیں گے, اس کو صبر کی توفیق دیں گے, ہمت دیں گے اللہ تعالیٰ. دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہوگی, یا یہ کہ ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یہ پڑھا جائے, اس کا اہتمام کیا جائے. یہ جو آج کل جو حالات ہیں اس میں تو اس کی ضرورت اور زیادہ ہے رجوع الی اللہ کی, اور رجوع الی اللہ کا طریقہ یہی ہے. ہمارے جو انبیاء علیہم السلام ہمارے بہت بڑے رہنما ہیں, انہوں نے کس طرح, ان کو کیسے نجات ملی, تو ہمیں بھی ایسے ہی نجات ملے گی انشاءاللہ. تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ ہیں, یہ دونوں قرآن کریم میں موجود ہیں. یہ قصے کہانی کے طور پہ نہیں ہے, ہماری ہدایت کے لیے ہے. اور ادھر ان کی قوم کے اوپر عذاب کا بادل آیا, انتہائی خوفناک سیاہ بادل, جس سے خوف ٹپک رہا تھا وہ سمجھ گئے یہ عذاب کا بادل ہے. لہذا انہوں نے وہ اپنے گھروں سے نکلے, بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا, یہاں تک کہ جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لیا, اور میدان میں جمع ہوئے. فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں, اے اللہ معاف کر دے, ہم ایمان لاتے ہیں. فلولا قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الى حین. کہ انہوں نے اجتماعی توبہ کی, اللہ تعالی سے رجوع کیا, اور ان کی توبہ نے ان کو فائدہ پہنچایا, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو. اور جب وہ ایمان لے آئے, توبہ کر لی, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ عذاب کا آیا ہوا عذاب وہ ٹل گیا. اور پھر ومتعناہم الی حین, ایک عرصے تک ہم ان کو نعمتوں کی بارش ان کے اوپر فرماتے رہے. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں, ایمان تو ہے, ایک چیز اور چاہیے ہمیں, تقوی. اور تقوی بھی نہ ہو, میں تو عرض کرتا ہوں تقوی بھی نہ ہو مگر توبہ کی صفت ہو. ان المستغفرین ينزلون منزلۃ المتقین, استغفار کرنے والے متقین کے مرتبے میں ہی اللہ کے ہاں اتارے جاتے ہیں. چلیے بھائی یہ بھی اللہ نے, چلو بھائی تم متقی نہیں بن سکتے تو یہ چلو اس کھڑکی سے نہیں آ سکتے, اس کھڑکی سے آ جاؤ. اگر تم تقوی کی کھڑکی سے ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو تم آ جاؤ وہ استغفار کی کھڑکی سے, ٹکٹ لے کر آ جاؤ. بس یہ کوئی تو کام کرو, کوئی تو کرو بھائی, کچھ تو کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تب بھی فرما رہے ہیں, راستے بھی دیکھیں کیسے کیسے اپنے تک پہنچنے کے اللہ نے کھول دیے. آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. کوئی اگر تقوی اختیار نہیں کر پاتا استغفار کا اہتمام کر لے تو. قوم یونس کی علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی توبہ کا ان کو فائدہ پہنچا, ایک عرصے تک اللہ ان کو نعمتیں دیتے رہے. ہم توبہ کریں گے تو ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ ایک بات میں عرض کر دوں, یہ شاید معتکفین آئے تھے بہت سے, ایک ابھی ایک معتکف صاحب آئے تھے, وہ سب کو چیرتے ہوئے آ کے بیٹھ گئے آگے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, مسلمانوں کی بے اکرامی ہے. آپ پیچھے بیٹھیں جہاں آپ کو جگہ مل جائے, لوگوں کو چیرتے ہوئے پھلانگتے ہوئے آنا جمعے میں اکثر لوگ کرتے ہیں, تربیت ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کتنا برا کام کر رہے ہیں. شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے, اس سے روکا گیا, مسلمان کی بے اکرامی ہے اور تکلیف بھی ہے. ہر آدمی کو تھوڑی اچھا لگے گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کسی کو ناگوار گزرا تو ایذائے مسلم ہو گئی, بس یہ ایذائے مسلم کا تحقق ہو گیا اور ایذائے مسلم حرام ہے. اس لیے اس سے بچیں, اپنا اعتکاف وغیرہ ضائع نہ کریں. جتنا اعتکاف فائدہ مند ہے اس سے زیادہ اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے اعتکاف جب کرتے ہیں لوگ نقصان کر کے اپنا جاتے ہیں, گھر جب جاتے ہیں نا نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو اور یہ آیت بھی آج گزری, تین آیات ہیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ مرسل روایت ہے ان تینوں آیات کے بارے میں کہ جو شخص مجلس کے اختتام پر ان کو پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا انعام عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن بڑے ترازو میں اس کے اعمال کو تولا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا ترازو اس وقت لایا جائے گا جب اعمال زیادہ ہوں. تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لیا کرے, تو ان آیات کو پڑھ لیا کرے, تو اس کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے قیامت کے دن, نیکیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور بڑا ترازو لایا جائے گا اس کے تولنے کے لیے. اور یہ تین آیات بڑی عجیب و غریب ہیں. پہلی آیت سبحان ربک رب العزت عما یصفون, اس میں توحید کو بیان کیا گیا کہ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کو متصف کرتے ہیں جن صفات کے ساتھ, اللہ اس سے بڑی ہے, اللہ ان سے پاک ہے. اور وسلام علی المرسلین, اور سلام ہو تمام رسولوں پر, والحمد للہ رب العالمین, اور یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں. تو پہلی اس میں آیت میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون میں توحید, وسلام علی المرسلین میں رسالت, اور والحمد للہ رب العالمین میں اللہ نے اپنی تعریف فرمائی والحمدللہ رب العالمین. تو یہ توحید اور رسالت اور توحید کی نعمت اور رسالت کی اتباع یہ اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے. تو لہذا اللہ ہی کی تعریف ہے. تو جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے توحید کی اور جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے رسالت کے اتباع کی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والے راستے کے اتباع کی, تو بس اس کو چاہیے کہ اللہ والحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے, میرا کمال نہیں تھا. تو یہ تین آیات بڑی جامع ہیں. اور اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. اس کے پہلے ایک آیت یہ بھی گزری, قل هل يستوي الذين امنوا وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. یہ علماء کے بارے میں ہے, یہ علماء کی صفات, جو ربانیین علماء ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ رات کے پہر میں اللہ کی آیات کو تلاوت کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, اور پھر آگے فرمایا ایسے ہی لوگ تو ہیں, یہی تو وہ لوگ ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو بتائیے, بھلا بتائیے تو صحیح کہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اہل علم اور وہ اہل علم جو ربانی علماء ہیں, علماء ربانی, ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ ربانی علماء کی جو کا جو لفظ ہے نا, یہ قرآن کریم کا ہے. علماء ربانی یعنی اللہ والے علماء, اپنے علم پر عمل کرنے والے علماء, ان کی یہ شان ہوتی ہے. ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ, جن کے بارے میں حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو شیخ الہند کہا جاتا ہے یہ غلط کہا جاتا ہے. ان کو تو ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کو شیخ العالم کہنا چاہیے. شیخ العالم جب تشریف لائے وہاں تھانہ بھون, حضرت شیخ الہند حضرت تھانوی کے استاد تھے, تو 42 قسم کے کھانے بنوائے گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ فرمایا یہ کیا, اتنا کیوں تکلف کیا؟ تو فرمایا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے عرض کیا, آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنی محبت ہوگی. 42 کھانے بنوائے گئے 42 اقسام کے. تو انہوں نے فرمایا یہ کیوں اتنا تکلف کیا؟ فرمایا یہ آپ کے کم آنے کی وجہ سے, آپ تشریف لاتے رہے تو ایسا نہ ہو, آپ آتے ہی کم ہیں, تشریف ہی کم لاتے ہیں. اور پھر اسی مجلس میں حضرت نے فرمایا حضرت یہ میری تعلیم کا وقت ہے, بیان القرآن کی تعلیم کے 2 گھنٹے میں نے مقرر کیے ہوئے ہیں, اگر اجازت ہو تو وہ کر لوں, ناغا نہ ہو. فرمایا ہاں ہاں کر لو. حضرت گئے, چند منٹوں میں تھوڑا سا لکھ کر اور واپس حاضر ہو گئے. فرمایا تم دوبارہ آ گئے, اتنے جلدی آ گئے. فرمایا کہ میں نے چند منٹ کے لیے تھوڑی سی خطریں لکھ لی تاکہ معمول کا ناغا نہ ہو, اب میں آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا. دیکھیے یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. معمول کا وقت نہ ہو, مثال کے طور پہ ہم قرآن کریم کا ایک پارا روز پڑھتے ہیں, اب کوئی ایسا کام آ گیا کہ وہ اب ایک پارا پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو کچھ آیتیں پڑھ لیں تاکہ ہمارا معمول نہ چھوٹے. یہ معمول کا ناغا جو ہے یعنی ذکر کا ناغا, یہ روح کا خاکہ ہوتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں, مگر مراد یہاں پر وہی اپنے علم پر عمل کرنے والے علماء ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ایک غیر صوفی عالم جس نے کسی اللہ والے سے تربیت نہ لی ہو, وہ اب جب منبر پہ بیان کرے گا اور جو لوگ طلب والے ہوں گے وہ خود غیر صوفی ہے, مگر اپنی تقاریر سے اپنے بیانات سے وہ 100 صوفی تیار کر سکتا ہے. کیونکہ ممبر پہ دائرہ ہے, کوئی گانے نہیں سنائے گا, وہ قرآن و حدیث ہی سنائے گا. تو فرمایا کہ یعنی جو غیر صوفی عالم ہو, خود غیر صوفی ہو, محبت نہ سیکھی اس نے کسی اللہ والے سے, مگر وہ 100 صوفی تیار کر سکتا ہے جو طلب سے آئیں گے, اس کے پاس بیٹھیں گے, اس کی بات سنیں گے, ہو جائیں گے, عمل کریں گے, بن جائیں گے. لیکن فرمایا کہ 100 صوفی مل کر ایک عالم نہیں بنا سکتے. یہی 100 صوفی مل جائیں اور ہدایہ پڑھا دیں, وہ کہیں گے ہمیں آتی نہیں, کہاں سے پڑھائیں. تو فرمایا ایک غیر صوفی عالم 100 صوفی بنا سکتا ہے, لیکن 100 صوفی مل کر ایک عالم تیار نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کو آتی ہی نہیں, ان میں استعداد ہی نہیں ہے. وہ تو اس کو فرمایا حضرت نے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہوتے. اگر علم پر عمل ہو تو واقعی عالم سے بڑی کوئی چیز نہیں دنیا. اگر وہ علم پر عمل کرنے والا ہو اس سے بڑے درجے کا کوئی نہیں. اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ نے جو تم میں سے وہ لوگ جن کے پاس 2 صفتیں ہیں ان کو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا دیا ہے, ان کے مرتبے بلند کیے ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 علم. ایمان اور علم, ایمان یا کامل مراد ہے ایمان, کامل ایمان ہو جو علم پر عمل کروا دے, تو ایسے لوگوں کے اللہ نے مرتبے بلند کیے ہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض ہمارے اکابر احمد اللہ, ان کی جلد بہت نرم ہوتی ہے, اس کا راز کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ریشم کی کسی بھی قسم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں پایا. اتنے نرم ہاتھ تھے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ سخت ہوں تو وہ اللہ والا نہیں ہے, یہ غلط ہے. ایک صحابی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصافحہ فرمایا, ان کے ہاتھ بہت سخت ہیں, آپ کے ہاتھ نرم تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کے سخت ہاتھ تھے. آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ بڑے سخت ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ میں دن بھر لکڑیاں وغیرہ کاٹتا ہوں, پھر ان لکڑیوں کو اٹھاتا ہوں, اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. آپ نے ان کے ہاتھ پکڑا اور چوم لیا اس کو. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ حلال رزق حلال کی وجہ سے, اس کی وجہ سے یہ ہاتھ سخت ہوئے, یہ کوئی دل کی سختی کی وجہ سے تھوڑی ہوئے. اب ان کے سائے میں نسبت ہونے میں, ان کے بڑا ہونے میں کیا تردد ہے, حالانکہ ہاتھ سخت ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو ہمارے بہت سے اکابر کا حال یہ ہوتا ہے, ان کی جلد نرم ہوتی ہے. اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ, یہ آج دو آیت گزری, ایک اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا, جو قرآن یعنی اس قرآن کی وجہ سے تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم, جو اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں, خوف رکھتے ہیں, اس قرآن کو سن کر بعض اوقات ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں. کیفیت عجیب ہو جاتی ہے اللہ کی خشیت کی, اللہ کے قرب کی. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, پھر ان کی جلد یعنی ان کی کھالیں اور ان کے قلوب اللہ کے ذکر کی وجہ سے نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تجلی بعض بزرگوں پہ پڑتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی کھالیں نرم ہوتی ہیں. ہمارے حضرت والا کا بھی یہی حال تھا, بہت نرم, انتہائی نرم. تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے ریشم. تو بس یہی بات ہے, یہ ذکر الہی کی برکت ہے, ذکر پر مداومت کی برکت ہے. آتے آتے آئے گا ان کا خیال, جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. ہم ذکر تو کریں اور پوچھ کر کریں, کہ پوچھ کر کرنے کی, کسی شیخ سے پوچھ کے کرنے سے فائدہ ہوگا, ورنہ کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. سچی بات عرض کر رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں. تو ذکر پر مداومت کرنے سے اور اس پر استقامت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ عجیب عجیب راستے کھولتے ہیں, عجیب عجیب انعامات عطا فرماتے ہیں. تو اس میں سے ایک انعام کا یہاں ذکر فرمایا کہ جلد بھی نرم ہو جاتی ہے، کھالیں بھی نرم ہو جاتی ہیں اور قلوب بھی نرم ہو جاتے ہیں. اور آخری آیت جو ہے انک میتون وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. اس کے بعض لوگوں نے کہ ان کو بھی موت آنی ہے آپ کو بھی، تو اس سے بھی بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب لیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو ایسے ہی موت آ گئی جیسے ہمیں موت آتی ہے، ہم عام لوگوں کو موت آتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ موت کے بعد کی زندگی سے تو انکار نہیں کر رہی ہے آیت. الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون. انبیاء صحیح روایت ہے، پکی روایت ہے، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، رزق بھی دیا جاتا ہے ان کو، رزق بھی دیا جاتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. جو اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، ایسے لوگ گمراہ ہیں، گمراہ. اب تو ہمارے بعض اکابر جب حدیث کی اجازت دیتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت حدیث ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ موت کا عقیدہ رکھتے ہوں. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو مرشد تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے بذل المجہود لکھی ہے، سفر کی حالت میں حرم شریف میں لکھی. دونوں شیخ اور مرید، اللہ اکبر، کیا ان میں اتحاد تھا اور کیا محبت تھی. دونوں نے حدیث کی ایسی خدمت کی ہے کہ اس صدی میں شاید کسی نے نہ کی ہو. انہوں نے بذل المجہود لکھی عربی زبان میں، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک لکھی جو موطا امام مالک کی شرح عربی زبان میں. یہ جب اوجز المسالک لکھی ہے تو وہاں مالکی علماء آئے، مالکی علماء جس کو کہ یہ موطا امام مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، مالکی علماء آئے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حیران ہوئے، کہنے لگے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لکھنے والا، ہمارے امام کی کتاب لکھنے کی شرح لکھنے والا ایک حنفی ہے. آپ نے تو آپ ہیں، کہنے لگے آپ ہیں تو حنفی مگر ہم اپنے امام کا حق ادا نہیں کر سکے مالکی ہو کر، آپ نے حنفی ہو کر ہمارے امام کا حق ادا کر دیا. یہ مالکی علماء کا اعتراف تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اور اب تو وہ جگہ اب تو جنگلہ لگا دیا گیا ہے، وہاں جائے جا بھی نہیں سکتا کوئی. وہاں جہاں اہل بیت کی قبریں ہیں 1400 سال سے گویا وہ جگہیں، دو جگہیں خالی چلی آ رہی تھیں، وہ گویا انہی دو حضرات کے لیے تھی. جہاں یعنی جنت البقیع میں، جنت البقیع میں جہاں حضرت شیخ کے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی پائنٹی ہے، وہاں حضرت شیخ کا سرانہ ہے، اور چاروں طرف اہل بیت کی قبریں ہیں. اللہ اللہ کا کیا احسان ہے. اور قبر کو کھولا گیا جیسے ان کا کھولا جاتا ہے، وہ تو دوسروں کو دفناتے ہیں، تو یہ حضرات ویسے کے ویسے ہی تر و تازہ ملے. انہوں نے کہا بھائی ان کو بند کرو، اب ان کو اس کو ان قبروں کو نہ کھولا جائے. ہمارے اکابر تو یہ ہیں، ایسے ہیں ہمارے اکابر جو اپنے قبروں میں تر و تازہ ہیں، حدیث کی برکت سے، عمل علم پر عمل کی برکت سے، اپنی نسبت کی برکت سے، اپنے تقویٰ کی برکت سے. لہذا ہم ان اکابر کے راستے پر چلیں، بس آنکھیں بند کر کے اب ان کے راستے پر چلیں. جیسا انہوں نے عمل اعمال کیے ہم کرتے چلے جائیں، جو انہوں نے کیا ہم بھی کرتے چلے جائیں آنکھیں بند کر کے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، وہی راستے مستند ہیں. تو یہ شیخ اور مرید دونوں ایک ساتھ ہیں، وہاں بھی دنیا میں بھی ایک ساتھ رہے اور قبر بھی ایک ساتھ ہیں، اور وہاں بھی اللہ نے ادب کا خیال رکھا تکوینی طور پر. جہاں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے پیر ہیں وہاں حضرت شیخ کا سرانہ ہے. دنیا میں بھی وہ ایسا ہی تھا مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا تھا میرا بیٹا بہت لائق بیٹا ہے, یہ وہاں سے نہیں جاتا اوپر سے سہارنپور کے مدرسے میں, یہ دور کا راستہ طے کر کے جاتا ہے, اور جو عام راستہ ہے وہاں سے اس لیے نہیں جاتا کھانے کی جگہ پر کہ اس جہاں سے وہ عام راستہ گزرتا ہے جس سے سب طلبا جاتے ہیں اس راستے کے نیچے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ ہے, وہ وہاں اس وقت یا تو آرام فرما رہے ہوتے ہیں یا مطالعہ فرما رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرا بیٹا یہ سوچ کر نہیں جاتا کہ میرے پیر ان کے اوپر سے گزریں گے, وہ چھت کے اوپر سے گزر رہے ہیں لیکن ہے تو نیچے میرے شہر. اتنا با ادب بیٹا ہے, باپ کہہ رہا ہے باپ اپنے بیٹے کے بارے میں اپنے دوست کو. تو شیخ بھی تھے استاد بھی تھے. سہارنپور میں دو طالب علم لائے گئے, کچھ شرارت کی ہوگی, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مارا اس کو پٹائی لگاؤ. تو دوسرے ایک نے کہا میں پٹنے نہیں آیا ہوں, میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت نے فرمایا, مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فرمایا اچھا اچھا چھوڑ دو اس کو رہنے دو. دوسرے نے کہا حضرت معاف فرما دیجیے غلطی ہو گئی. فرمایا مارو لگاؤ پٹائی, دگنی پٹائی لگاؤ. اس کی پٹائی لگائی گئی. وہ پہلے والے کا تو پتہ ہی نہیں, وہ جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے نکال کے پھینک دیا گیا, کچھ پتہ نہیں. اور دوسرا بچہ یہی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں مولانا زکریا بنے, جن سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا اور اوجز المخالق لکھوائی. اتنی یہ ان کی جو کتاب ہے فضائل اعمال, یہ کوئی معمولی کتاب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں اس کتاب کو پڑھ کر کتنے لوگ نمازی بن رہے ہیں, کتنے علماء بن رہے ہیں, کتنے حافظ بن رہے ہیں, کیا کیا خیریں. اور کتنے گھروں سے ٹی وی نکل گیا, کتنے گھر نمازی بن گئے, کتنے گھروں میں تعلیم کی برکت سے برکتیں آ رہی ہیں, نورانیت آ رہی ہے. کیا 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 کام لیا اللہ تعالی نے. تو آپ دیکھیے اللہ والے جب کتاب لکھتے ہیں نا, ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے اس میں رسول اکرم لکھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرمایا جب کتاب آنے والی تھی میں نے اللہ سے خوب مانگا یا اللہ یہ کتاب آئے گی, یہ عوام کے ہاتھوں میں بھی جائے گی, علماء کے پاس بھی جائے گی, یا اللہ مجھے کبر و جب سے بچا لیجیے اور اس کتاب کو مقبولیت عطا فرما. وہ دعا فرمایا میں نے مانگ لیا اللہ سے. دنیا والے کتاب لکھتے ہیں شہرت کے لیے اور اللہ والے ڈر رہے ہیں, مانگ بھی رہے ہیں اللہ سے کہ قبولیت بھی چاہیے اور ڈر بھی رہے ہیں. دیکھیے کیا کیا صورت ہوتی ہے. اہل اللہ کا الگ کتابیں لکھنا, ان کا الگ ان کی نیت ہوتی ہے, دنیا والوں کی الگ نیت ہوتی ہے. لہذا ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں لکھا ہے, یہ میں نے خود پڑھا الحمدللہ. فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کی جو حیات ہے وہ دنیا کی حیات سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے. دنیا کی حیات سے بھی اعلیٰ درجے کی حیات آپ کو قبر میں حاصل ہے. اور اس کی دو وجہیں لکھی ہیں, فرمایا دو وجہیں ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی, بیماری بھی ہوئی, آپ بیمار ہوئے, آپ کو بخار ہوا, آپ کو بچھو نے بھی ڈسا, آپ کا دانت بھی شہید, دندانے مبارک شہید ہوئے, آپ کا خون بھی نکلا. یہ ساری چیزیں پیش آئیں دنیا میں, عوارض جن کو کہا جاتا ہے, یہ عوارض پیش آئے دنیا میں. قبر کی زندگی ان عوارض سے خالی ہے, وہاں نہیں ہے. یہ وہاں نہ دانت شہید ہونا ہے, نہ زخم لگنا ہے, نہ خون بہنا, کچھ بھی نہیں ہے. ان عوارض سے خالی ہے قبر کی زندگی. زندگی بھی ہے اور یہ عوارض بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہی پہنچا. لہذا امت جتنی نمازیں پڑھ رہی ہے, جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے, جتنے تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں, حج کیے جا رہے ہیں, عمرے کیے, اس سب کا ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا آپ جب اس دنیا میں بنف سے نفیس تشریف فرماتے اس وقت جو آپ کا مرتبہ تھا, اب تو نہ جانے کتنی نمازیں, کتنے عمرے, کتنی امت حج کر چکی, تو وہ سار سب کا ثواب آپ کو پہنچ رہا ہے. تو آپ کے درجات لمحہ بلمحہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لہذا اس لحاظ سے آپ کی قبر کی زندگی دو پہلوؤں سے دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے. یہ بات مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے ہم سب کو, اور اگر کسی کا ہے پہلے تھا کوئی غلط عقیدہ توبہ کرنی چاہیے. کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، بلکہ آپ کی جو قبر کی حیات ہے وہ دنیا کی حیات سے بھی اعلیٰ درجے کی حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.